السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ نور مدنی سورت ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ انفال آخری سورت تھی جو مدنی تھی، جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنی سورتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی صورتیں تھیں. تو مکی صورتوں کا جس کو کہتے ہیں ایک گلدستہ ہجوم جمع کیا گیا، اس کے بعد اب مدنی صورت آئی ہے. سورہ نور، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے، النور خود اس سورہ میں آیا ہے. اللہ نور السماوات والارض. دیکھا جائے تو نام، اس کے معنی ہمیں کیا پتہ چلتے ہیں اس نام کے؟ روشنی، نور. اور واقعی میں یہ صورت ایک طرح سے روشنی ہے، نور ہے، ضیا ہے، ڈفرینشیٹ کرنے والی ہے برائیوں کو اور اچھائیوں کو. یہ صورت ہمیں ظلمات سے نکالتی ہے، اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے نکالتی ہے، کفر کے اندھیروں سے نکالتی ہے. ہمیں ایمان کیا ہے اس کا صحیح تصور دیتی ہے. شرم اور حیا کیا ہے، یعنی بے حیائی کے اندھیروں سے ہمیں نکالتی ہے اور حیا اور ایمان کی طرف لاتی ہے. تو بہرحال اپنے نام کی مناسبت سے یہ سورت بہت اہم ہے، اور صحیح روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور ضرور پڑھائی جائے، سورہ نور کی تعلیم دو انہیں. سورہ احزاب، سورہ نور اور سورہ نساء، یہ تین صورتیں ہم دیکھتے ہیں جس میں خواتین سے متعلق بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور صرف خواتین ہی سے متعلق نہیں بلکہ خاندان اور معاشرے سے متعلق احکامات بھی، کیونکہ اسلام جس بات پر زیادہ زور دیتا ہے وہ ہے خاندان، معاشرہ. اگر ہم اس صورت کا جو مرکزی مضمون لے لیں کہ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے، تو دیکھا جائے تو اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی عفت اور عصمت، جس کی حفاظت کا اس صورت میں اہتمام کیا گیا ہے، کہ سب سے اہم چیز عورت کی عزت اور عصمت ہے، اس کی حیا ہے. تو اگر ہم پورے صورت کا مطالعہ کریں، پوری صورت کا، تو ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ خاندان بننے کے لیے، کسی خاندان کو قائم رہنے کے لیے، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں، وہ ہے عورت کی عزت اور حفاظت اور عصمت. اگر عورت باحیا ہوگی، عورت عزت سے رہے گی، اس کے اندر شرم و حیا ہوگی، تو صحیح خاندان بنتا چلا جائے گا، اور پھر خاندان صحیح ہوگا تو اسی سے ایک معاشرے کی بنیاد پڑے گی، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو اکائی ہے، یونٹ ہے، وہ خاندان ہے. اگر خاندان کا نظام صحیح اصول پر قائم ہوگا تو پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی. تو یہ صورت اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ایک خاندان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. حسب نسب اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ جس کا بچہ ہے وہ اسی کے نام سے پلے بڑھے، اور اسی کے ذمہ اس کی تربیت اور جو بھی ذمہ داری ہے وہ آئے. تو نسب کو محفوظ رکھنا، اس کی بھی اسلام میں تاکید کی گئی ہے. اور جو ایک معاہدہ ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، اس معاہدے کو پورا کرنا، یہ بھی ایک معاشرتی اخلاقی ذمہ داری ہے، عورت پر بھی اور مرد پر بھی. اب اس صورت کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ویسٹرن معاشرے پر، ویسٹرن کلچر پر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے یہاں پر بہت دھوم مچی ہوئی ہے، ہمارے ممالک میں خاص طور سے، کہ کامیاب معاشرہ مغربی معاشرہ ہے. ہم بہت اونچی نگاہ سے وہاں دیکھتے ہیں، اور خصوصاً وہاں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں کی مشرقی عورت ایک لمبی سانس لے کر ایک آہ بھر کر رہ جاتی کہ ہائے مغربی عورت، اور ایک بیچاری میں مشرقی عورت، ہائے مجھ مشرقی عورت پر کتنا کچھ ظلم ہے، اور مغربی عورت کو دیکھو کس قدر آزاد ہے. जहाँ चाहा दिल चाहा घूमती फिरती है, मार्केट्स में जाती आती है, लिबास के सिलसिले में आजाद है, न उसके ऊपर कोई दबाव है मुआशरे का, न खानदान का, न घरवालों का, न उसके दीन का। और उन औरतों को खुशकिस्मत समझा जाता है। सिर्फ उनकी जाहिरी चमक दमक को कामयाबी तसव्वुर मत कीजिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, या हर गोल्डन चीज गोल्ड नहीं कहलाती। इमिटेशन ज्वेलरीज भी होती है, आप जानते होंगे। और जो अच्छाई है वो अच्छाई रहती है, जो बुराई है आप उस पर कितने भी रद्दे चढ़ा दें, कितने भी पर्दे डाल दें, उसकी कुछ ही अरसे के बाद उसकी गंदगी जाहिर हो जाएगी। उसकी स्मेल से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये गंदगी थी, गिलाजत थी। और जो अच्छी चीज है, जो सही चीज है, आप उसके ऊपर कितने भी रद्दे चढ़ा दें, उसको कितना भी बुरा बदशकल बनाकर दिखाएं, उसकी अच्छाई कम नहीं होगी। एक न एक दिन वो ट्रुथ, वो सच्चाई, वो हक जाहिर होकर रहेगा। अगर आप हीरे को कोयले में छुपा दें तो हीरा उससे कोयला नहीं बन जाएगा। और इसी तरह से अगर आप कोयले पर कितने भी चमकदार चीजें, पर्दे चढ़ा दें, उससे कोयला हीरा नहीं बन जाएगा। तो सूरह नूर दरअसल ये एक ऐसी वाज़ह सूरत है जो बताती है कि हक क्या है, सही चीज क्या है। और ज्यादा जो जोर दिया गया है इसमें शर्म हया पर जोर दिया गया है। तो हम बात कर रहे थे वेस्ट की, वहां पर देखा जाए तो एक तरह से मर्द और औरत सब आजाद हैं। अगर आप देखें तो वहां पर लिटरेसी रेट आपको सबसे हाई मिलेगा, 100% मिलेगा आपको, यानी हर कोई तालीम याफ्ता है। बजाय हम देखते हैं कि अदालत में इंसाफ भी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ की तरह पर वहां के केस साल हर साल नहीं चलते कि एक पीढ़ी गुजर गई और दूसरी पीढ़ी में जाकर वो फैसला होता है, नहीं, अदालत में इंसाफ भी है, केसेस जल्दी भी हल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दौलत की भी कमी नहीं है, सफाई में भी हमारे ममालिक के मुकाबले में वहां के ममालिक बहुत बेहतर हैं। वहां पर आप थूक नहीं सकते रोड्स पर, उस पर जुर्माने आए थे, सिग्नल आप क्रॉस नहीं कर सकते, उस पर भी जुर्माने आए थे। वहां के हॉस्पिटल्स, वहां के ऑफिसर्स, वहां के गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो हर चीज बहुत ही क्लीन है। अब ठीक है, ये सब अपनी जगह, वहां की पुलिस वो भी अपने तौर पे अच्छा काम करती है, मशहूर तो यही बात है, रिश्वत यहां की तरह वहां नहीं चलती। बजाहिर ये सारी बातें हमको अट्रैक्ट करती हैं कि वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, उस पर भी हम नजर डालें। कभी भी तस्वीर को एक रुख से नहीं देखना चाहिए, तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, उस पर भी हम गौर करें। और हमारे यहाँ पर एक जो मसला है दरअसल, कि हमेशा से हमारे यहाँ पर एक, समझे तकरीबन 100 साल तो ना कहें, 100 साल भी कह सकते हैं हम, जब से ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर नाफिज हुआ था इंडिया में, जब तो इंडिया ही था समझे, तब से कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को हम वेस्ट की नजर से देखें, इस्लाम को हम दूसरे मजाहिब के तनाजुर में जांचें और परखें, इस्लाम को हम दूसरे मजाहिब के बराबर में लाएं कि हाँ, अगर दूसरे मजाहिब में ये चीज नहीं है तो वो इस्लाम में भी नहीं होना चाहिए। और जब से अब तक की कोशिशों का नतीजा यह है कि आज हमारे ड्रामे, सीरियल, फिल्में, मैगजीन्स में अफसाने, आर्टिकल सब वो इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हमेशा से जो शुरू से दिखाया जा रहा है कि एक सोच जो बनाई जा रही है कि प्रोग्रेसिव होना और इस्लामिक होना साथ साथ नहीं हो सकते, यानी कामयाबी और इस्लाम साथ साथ नहीं चल सकते। हमेशा से हमारे ड्रामों में या सीरियल्स में जो चीज दिखाई जा रही है, खुसूसन मुस्लिम सीरियल्स में, कि अगर आपको एक कामयाब खानदान को बताना है, कामयाब औरत को बताना है, तो वो अल्ट्रा मॉडर्न कोई होगा, जिस जो बुरके को उतार फेंके, जो इस्लाम की हर तालीमात को पसे पुश्त डाल दे, जो इस्लाम का मजाक बनाए, ऐसी औरत को, ऐसी लड़की को उसमें बहुत ज्यादा कामयाब बताया जाता है, खुश खुर्रम बताया जाता है कि वो हर तरह से हर हाल में बहुत खुश है, क्योंकि वो अपने तहजीब से आजाद हो गई, अपने दीन से आजाद हो गई, अपने लिबास से आजाद हो गई, अपनी इस्लामी सोच और फिक्र से आजाद हो गई। तो ऐसा खानदान, ऐसी फैमिली, ऐसी औरत, ऐसी लड़की बहुत खुश बताई जाती है, खुश खुर्रम। और दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान फैमिली को बताना हो, कोई इस्लाम वाली बात बतानी हो, इस्लाम की कोई चीज को बताना हो, या इस्लामी खानदान को बताना हो, तो उसको हमेशा रोता हुआ बताएगा, रोती सूरत और बुरका साथ साथ है, समझे, अबाया जिसको हम कहते हैं। किसी को खूब इज्जत दी जा रही है, बहुत खुश खुर्रम दिखाया जा रहा है, या उसको ऑफिस में काम करते हुए दिखाया जा रहा है, मर्दों की शाना बशाना, ये वो लड़की होगी या ये वो औरत होगी जिसने इस्लाम का जनाजा निकाल दिया, समझे, یعنی وہ سب کچھ چھوڑ چکی ہو، اور جو اسلام کو فالو کر رہی ہیں یا اسلام کو فالو کرنے والے خاندان ہیں ان کو ہمیشہ پریشان حال بتایا جائے گا۔ تو یہ ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے، اور اب تک یہ سوچ کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے ذہنوں کو پختہ بنا دیا ہے۔ آج کی ہماری جو نئی جنریشن ہے، یقین جانیے وہ انہی سوچوں کو لے کر گرون اپ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سے 30 سال پہلے سے ہم یہ سیریلز دیکھ رہے ہیں، 20 سال پہلے سے ہم یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، پورا ٹی وی کلچر، پوری فلمیں، یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں جتنی جو آئی ہیں شوبز کی، وہ سب اسی پر کام کر رہی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آج خود مسلمان گھرانے ان تمام اسلامی تہذیب سے آزاد ہیں، انہیں اسلام پر عمل کرنا، دراصل ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری پاؤں کی بیڑیاں ہیں، ہمارے گلے کی، ہمارے پیروں کی زنجیریں ہیں یہ، اس لیے وہ نام نہاد لبادہ بھی اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ یعنی دل سے تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو بظاہر معاشرے کے پریشر کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت اسلام انہوں نے باقی رکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ آج خود مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کا اگر آپ دیکھ لیں، دوپٹہ مفقود ہے، ختم ہو گئے دوپٹہ، الٹا ایسے لباس پہنائے جا رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کرسچن ہے اور کون مسلمان ہے۔ ہماری مسلمان لڑکیاں خود کرسچنز کے لباس پہن رہی ہیں، لباس کو اسلامی نہیں ہوتا، لیکن اصل لباس اسلام کا ہے کہ وہ ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، کالج کے سامنے چلے جائیں اور پہچانیں ذرا مسلم لڑکی کو اور غیر مسلم کو، آپ نہیں پہچان پائیں گے۔ تو یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سو کالڈ سویلائزڈ نیشن، جو بھی ویسٹرن کنٹریز کی بات ہم کر رہے ہیں، کہ وہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مطلب یعنی ہم ان کی ہر چیز سے مرعوب ہیں، ان کی اچھائیاں بھی ہم نے لے لی ہیں اور برائیاں بھی ہم نے لے لی ہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم گائیڈ اپنے لیے ہائر کیا تھا ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ۔ تو غیر مسلموں کے اسکل سے فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن غیر مسلموں کے عقائد، ان کی سوچ، ان کی پسند، وہ بھی اڈاپٹ کر لینا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، اور جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تم بھی قدم با قدم ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی گوہ کے بل میں جا گھسے تو تم بھی وہیں جا گھسو گے۔ گوہ ایک چوہے کی جیسا کوئی جانور ہوتا ہے، تو اگر وہ گوہ کے بل میں جا گھسے تو تم بھی وہیں جا گھسو گے، اور آج وہی والا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اب تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اب ایک طرح سے مسلمان ریاست وجود میں آ چکی تھی اور اس کو مزید مستحکم کیا جا رہا تھا، اب اسلامی قانون درکار تھے۔ ایک معاشرے کو کس طرح سے اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے، معاشرے کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ پر امن رہے، سکون رہے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کی عزت کی جائے، کسی پر الزام نہ لگایا جائے، یہ ساری چیزیں دراصل اب درکار تھیں۔ اسی لیے دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے احکامات اب نازل ہو رہے تھے۔ آگے ہم سورہ احزاب پڑھیں گے، لیکن دراصل دیکھا جائے تو سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی، اور سورہ احزاب میں پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، لیکن نزول کے اعتبار سے تو سورہ احزاب پہلے ہے اور سورہ نور بعد میں ہے، لیکن قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے سورہ نور کو پہلے دیا گیا اور سورہ احزاب کو بعد میں رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ سورہ نور میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو نیکیوں پر قائم رکھ سکتی ہیں، کہ ایک معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل معاشرہ کیسے ہونا چاہیے۔ ہم کیوں بیسٹ پر نظر ڈالیں، ہم کیوں دوسرے لوگوں کی تہذیب کو اپنائیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ امت مسلمہ کی ایک اپنی شناخت ہے، ایک اپنی پہچان ہے، ایک اپنا، اللہ تعالی نے ہم کو اپنا ایک اصول زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، ہمیں کیوں دوسروں کی تہذیب پر نظر ڈالنے کی ضرورت پڑے بھلا؟ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ وہاں پر جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہاں لٹریسی ریٹ ہائی ہے، وہاں عدالتوں میں انصاف ہے، وہاں کی پولیس بھی بہت ایکٹیو ہے، ایک فون پر فوراً حاضر ہو جاتی ہے، وہاں کی عورت بھی بہت تعلیم یافتہ ہے، اس کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے بظاہر، لیکن دوسری طرف جو ہم تصویر کے دوسرے رخ کی بات کر رہے تھے وہ بھی تھوڑا سا آپ ایک نظر دیکھ لیں. اور یہ جو بھی باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں ساری اوتھینٹک ہیں. اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ سے جا کر معلوم کر لیں یا ٹائم میگزین آپ اٹھا لیں یا جو بھی ایسے اخبارات ہیں جہاں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر کہا جاتا ہے جو وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں وہ لوگ خود یہ بات کر رہے ہیں بیک ٹو ہوم, یعنی ان کے ٹی وی شوز ان کے آرٹیکلز اب اس ٹاپک پر ہو رہے ہیں کہ عورت کو کس طرح سے دوبارہ گھر میں داخل کیا جائے, کیونکہ اس کی اصل ذمہ داری گھر ہے. کسی بھی قوم کو اگر باقی رہنا ہے, کسی نسل کو باقی رہنا ہے, تو اس کے لیے خاندانی نظام مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر خاندانی نظام مضبوط نہیں ہے تو یقین جانیے کہ وہ قومیں, وہ نیشنز, وہ نسلیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں, ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا, وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. تو ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو واقعی میں اپنی قوم سے صحیح محبت کرتے ہیں, جو واقعی میں اپنی نیشن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے آرٹیکلز, ان کے شوز, ان کے ڈرامے وہ اس بات پر توجہ دے رہے ہیں, اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عورت واپس گھر جائے, اس کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے, بیک ٹو ہوم کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. ایون تمام جتنے یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی آبادی اس قدر تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے اور ان کی جو نسلیں ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, نسلیں باقی نہیں رہی ان کی. جو ریشو ہے, جو رپورٹ ہمیں بتاتی ہیں, وہ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے جو نیو بورنز ہیں بہت ہی کم ہیں, ان کے جو ٹینیجرز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں, ان کے جو ایجڈ لوگ ہیں وہ تھوڑے ٹھیک ہیں, اور ان کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آگے یعنی اور 20-25 سال میں ان کی نسلیں ختم ہو جائے گی یا بالکل ہی کم رہ جائیں گی. تو وہ لوگ اپنی نسلوں کو باقی رکھنے کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں اب یہ رول بنایا گیا کہ ہر پریگننٹ خاتون کو ایک سال کی چھٹی دی جائے گی. کچھ جگہ تو آسٹریلیا وغیرہ میں یہ قانون ہے کہ جو بھی پریگننٹ خواتین ہیں ان کو 3 یا 4 مہینے کی چھٹی ہے وتھ پے. وتھ پے سوچیں ذرا. اسی طرح سے جو 2 بچوں کے بعد جن کو بچہ پیدا ہوا, 3rd یا 4th بچہ, ان کو گورنمنٹ ایکسٹرا تنخواہ پے کریں گی, یا ایکسٹرا ان کا وظیفہ ان کا مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا 3rd اور 4th چائلڈ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اسپیشل بونس یا اسپیشل کوئی گفٹ دیا جائے گا. سوچیں یہ کس بات کی علامت ہے. یعنی وہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان لوگوں نے چاہا کہ عورت کو باہر نکالا جائے, اور اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ واپس چاہتے ہیں کہ عورت واپس گھر کو جائے, کیونکہ ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں, ان کی زمینوں پر ان کے خود کے لوگ نہیں ہیں, اب باہر سے آئے ہوئے لوگ بسے ہیں. تو نسلیں ختم ہو گئی نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے زیادہ بچے ہونے کی امید ہو سکتی ہے, تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں. الحمدللہ. اور وہی بات اسی کا نتیجہ کہ آج الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہمارے یہاں پر منع کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے, اس دن میجورٹی میں ہوں گی امت مسلمہ, الحمدللہ اللہ نے چاہا. تو بات چل رہی تھی کہ تصویر کا دوسرا رخ. تو ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ خود بیک ٹو ہوم کا نعرہ لگا رہے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے کے ایڈمیشن کے جو فارم مل رہے ہیں اب, ان ایڈمیشن فارمز پر باپ کے نام کا خانہ خالی ہے. آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیے, آپ کوئی بھی جب اپنا رجسٹریشن فارم کہیں فل کرتے ہیں, یا تو اپنا یا اپنے بچے کا, آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے. آپ وہاں پر ماں کا نام اکثر نہیں لکھا جاتا ہے, بلکہ ہر جگہ کس کا نام لکھا جاتا ہے, والد کا نام لکھا جاتا ہے یا نہیں, میں صحیح بات کہہ رہی ہوں یا غلط ہے. والد کا ہی نام ہوتا ہے نا, فادر نیم لکھا ہوتا ہے. تو آپ اپنا نام لکھتے ہیں, پھر فادر کا نام لکھتے ہیں, اور کسی بھی جو خاندان کو یا کسی بچے کو جو پہچانا جاتا ہے اس کے والد کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے یا نہیں, صحیح بات ہے نا. اور یہ بچے کا ایک بیسک بنیادی حق ہے کہ اس کو اس کا خاندان, اس کا نسب معلوم ہو. کسی بھی بچے کے ساتھ یہ انتہائی ناانصافی ہے, اس کے ساتھ ایک طرح سے کہیں کہ اس کے اوپر ظلم ہے کہ اس کو اپنے خاندان کا, اپنے باپ کا نام نہ معلوم ہو. ایک بچے کے نفسیاتی مریض ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کو اس کی اصل, اس کی جڑیں, اس کی بنیاد نہیں معلوم. تو وہاں پر دھیرے دھیرے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بظاہر جو یہ چمکتی ہوئی ہم کو زندگی نظر آتی ہے, ان کی چکا چون کر دینے والی زندگی, کہ خوب اونچی اونچی عمارتیں ہیں, اسکائی کریپرز ہیں, کاریں دوڑ رہی ہیں روڈز پر, بڑے کلین سٹیز ہیں, ہر چیز بہت بہترین نظر آتی ہے بظاہر دور سے, لیکن آپ اندر دیکھیں کہ کس قدر طوفان مچا ہے وہاں پر. किस कदर वहां पर नाइंसाफी है कि 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा बच्चे वहां पर नाजायज हैं। उन बच्चों को अपने बाप का नाम नहीं मालूम, इसीलिए वो नफ्सियाती मरीज ना बने, वो मुजरिम ना बन जाए, वो बीमार ना हो जाए। इसी बिना पर अब गवर्नमेंट ने या वहां के जितने भी इदारे हैं उन लोगों ने जो फॉर्म निकाला है नया, उन फॉर्म्स में अब फादर का नाम का खाना ही हटा दिया गया है, फादर के नाम का खाना। बल्कि अब सिर्फ ये करना होता है कि आप माँ का नाम, अपना नाम लिख दें और माँ का नाम लिख दें, बस काफी हो जाएगा। आप सोचें जरा कि किस कदर एक तकलीफ देने वाला मामला है ना ये, कि बच्चे को अपने बाप का नाम नहीं मालूम। सिंगल पेरेंट सिस्टम वहां पर राइज हो चुका है, सिंगल पेरेंट सिस्टम। एक माँ, वो माँ भी है और बाप भी है, एक वक्त वो कमा भी रही है, वो बच्चे को भी संभाल रही है, वो बच्चे को भी देखती है, वो अपनी भी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, वो बच्चे की भी जिम्मेदारी उठाती है। मर्द ने क्या किया, मर्द ने थोड़ी देर आकर उससे एक लुत्फ हासिल किया, मजा हासिल किया, वक्त भी उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि वहां पर निकाह का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, बल्कि हो गया है। वहां पर बगैर निकाह के साथ रहना कोई जुर्म नहीं, कोई मायूब बात नहीं, बल्कि उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आप बगैर निकाह के साथ में रह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, कि क्योंकि कौन ये झंझट पा ले और कौन ये तकलीफ मोल ले कि निकाह करो फिर अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी संभालो और फिर एक ही शख्स के साथ जिंदगी गुजारो। आपको तो मालूम है कि शैतान इंसान के साथ है, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह गर्दिश कर रहा है। वो तो बहकाता है ये इंसान को कि सिर्फ एक ही औरत के साथ जिंदगी गुजार के क्या फायदा। और वहां के मर्दों को ये सिखा दिया गया है कि बहोरे की तरह हर कली कली पर वो घूमता रहे। तो मर्द आजाद है, जबकि नारा ये दिया गया कि मर्द और औरत को हमने बराबर का दर्जा दिया है। उन लोगों का नारा ही ये है कि हमारे यहाँ पर मर्द और औरत बराबर है। मर्द और औरत जब बराबर है तो फिर औरत क्यों, एक औरत जो है जो कि सिर्फ नाजुक से ताल्लुक रखती है, वो ट्रक ड्राइव भी करती है, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरती है। एक लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो उसका बाप खुद उससे कह देता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं, तुम 18 साल की हो चुकी हो, लिहाजा अब तुम खुद अपना खर्च पूरा करो। अब उसको खर्च को पूरा करने के लिए कई इसके रिपोर्ट्स हैं, अगर आप देखें जाकर पढ़ें तो उन लड़कियों की रिपोर्ट्स हैं कि हमने जब अपना खर्च खुद उठाना शुरू किया तो हमको कहीं कोई जॉब नहीं मिली शुरू में, और फिर हमको एक ही हमारे पास ऑप्शन था कि हम रोड पर खड़े रहकर लोगों को खुद इन्वाइट करें कि हमारी इज्जत से खेलें, उसके सिवा कोई चारा नहीं था। तो कैसा मुआशरा बताए, ये कैसा मुआशरा कि जिसकी जाहरी चकाचौन पर हम मर मिटने को तैयार हैं। हम एक आह भर कर कहते कि वाह मगरिबी औरत, हम कहते कि हमको क्यों बुरके में चादर में लपेट दिया गया, हमको क्यों चार दीवारी में कैद कर दिया गया। ये चार दीवारी की कैद ये इस्लामी टर्मिनोलॉजी नहीं है, इस्लामी टर्म है ही नहीं। इस्लाम औरत को चार दीवारी में कैद करता ही नहीं है। खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा को आप देखें, सबसे बड़ी बिजनेस पर्सन थी वो उस वक्त की, उनका माल जाता था और वापस आता था और अल्लाह के रसूल ने खुद उनका माल लेकर गए थे। आप तो उस जमाने में औरत को अपना खुद माल रखने की पूरी तरह से आजादी थी और इस्लाम ने उसकी उस आजादी को छीना नहीं है। औरत खुद अपना माल रख सकती है, शौहर उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम अपना माल मुझे दो। औरत को विरासत में हिस्सा है, औरत को मेहर का हक दिया गया है, औरत की जो कफालत की जिम्मेदारी वो मर्द पर रखी गई ताकि वो माश के बोझ से आजाद रहे, औरत उसको घर से निकलना ना पड़े। असल जिम्मेदारी, असल दायरेकार औरत का उसका अपना घर है। तो वहां पर आप देखें कि बच्चे को बुनियादी हक हासिल नहीं है कि उसके बाप का नाम क्या है। बेचारी औरत अपना चैन आराम नींद सब बर्बाद करके बच्चे को भी संभाल रही है, जॉब भी करती है, खुद का भी बोझ उठा रही है, और फिर भी अकेली की अकेली, तन्हा की तन्हा है। कोई उसका मददगार, कोई उसका गमखोर, कोई उसका साथी नहीं है जो उसके गम बांट सके, कि अपने दिल का बोझ वो किसी से हल्का कर सके। कोई खानदानी सिस्टम वहां है ही नहीं। आप किसी को अपने दिल का बोझ सुना, आप दिल का जो आपके राज हैं या आपकी कुछ परेशानियां किसी से शेयर भी नहीं कर सकते आप। कोई किसी का हमदर्द नहीं है वहां पर, बस एक रेस लगी है। और फिर जब मां पर दोहरी जिम्मेदारी पड़ी, उसने अपने बच्चों को हवाले कर दिया। किसके हवाले, जहां बच्चों को डे केयर सेंटर्स, जगह जगह वहां पर डे केयर सेंटर्स हैं। गवर्नमेंट को खुद ऐसे सेंटर्स खोलना पड़ा, क्योंकि इस कदर ये मसला गंभीर होता चला गया कि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था और माओं को जॉब करना था अपनी खुराक के लिए, उस बच्चे की खुराक के लिए, अपनी खुराक के लिए। तब माएं क्या करें, क्या बच्चे को लेकर जाएं जॉब पर? और वही मुआशरा जो कहते हैं कि हम औरत को आजादी देते हैं, हम औरत को बराबर समझते हैं, वही मुआशरा औरत से तकाजा करते कि तुम बच्चे को यहां ऑफिस में नहीं ला सकते, तुमको पूरी तरह से मेकअप करके आना पड़ेगा। तुम्हारा लिबास, इन्हें लिबास की हदूद भी वो लोग खुद ऑफिस वाले डिसाइड करते हैं कि तुम फुल लिबास नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर औरत फुल लिबास पहन लेंगी तो जो ऑफिस में काम करने वाले मर्द है वो किस तरह से अपनी आंखें सेकेंगे फिर। यानी उन्होंने औरत को नाउज़ुबिल्ला सिर्फ एक शोपीस समझ लिया, और उनको औरत से हमदर्दी नहीं है, उनको औरत से कोई इसके अलावा दिलचस्पी नहीं है कि उससे सिर्फ वो अपनी शहवानी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। जबकि इस्लाम हमें कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट देता है कि अगर तुम औरत पर नजर डालो तो पहली निगाह माफ है, दूसरी निगाह माफ नहीं, आंखें नीचे कर लो एहतराम की वजह से। हम थोड़ी देर जो है प्लेन जहन के साथ, बिल्कुल सादा जहन के साथ आप इस्लामी तालीमात को पढ़ें, और ये सूरह नूर के सिलसिले में खासतौर से अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि दो किस्म के लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक तो वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जिन्होंने इस्लाम को वाकई में इस्लाम से हटकर समझा है और उसको बिल्कुल अपनी शिद्दत पसंदी की वजह से ऐसे बना दिया है कि जिसकी वजह से लोग इस्लाम से दूर भागते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मगरबी तहजीब के चकाचौंध में आकर इस्लाम को भी मगरबी तहजीब में ढालना चाहते हैं। वो अपने आप को मुसलमान भी साबित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मुसलमान भी बने रहें और साथ में इस्लाम की तालीमात से बेबहरा भी हों और इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर मगरबी तहजीब में ढाल लें। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसे किसी भी हाल में मुमकिन ही नहीं है। इस्लाम में तो मुदाहिनत है ही नहीं कि थोड़ा सा तुम्हारा ले लो, थोड़ा सा हमारा ले लें और फिर एक मलगूबा बनाकर इस्लाम को पेश कर दें। ये कॉन्सेप्ट नहीं देता इस्लाम हमको। उदखुलु फिस्सिल्मि काफा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि पूरे के पूरे अगर दाखिल होना है तो पूरे के पूरे दाखिल हो, वरना बाहर ही रहकर ऐलान कर दो कि हम मुसलमान नहीं हैं। तो अभी जो हमने दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा, तो ये जो सूरह नूर हम पढ़ रहे हैं खासतौर से ये दुआ आप करें कि वाकई में अल्लाह ताला हमको हक को हक दिखा। हम प्लेन जहन के साथ, सादा जहन के साथ पढ़ें सूरह नूर और उसके अहकामात को, क्योंकि जितना गोगा, जितना शोर सूरह नूर की आयात पर उठाया गया किसी और सूरत पर नहीं। इस सूरत में जो अहकामात है उसकी बिना पर कहा गया कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम वहशियाना मजहब है, इस्लाम की सजाएं वहशियाना है, इस्लाम औरत को चार दीवारी में कैद कर देता है, इस्लाम औरत पर जुल्म करता है, इस्लाम औरत को डिग्रेड करता है, उसको सेकंड दर्जा देता है, मर्द को प्रायोरिटीज हासिल है। एक नहीं ऐसी कई बातें हैं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, वरना अगर हम इस पर डिस्कस करें तो हमारा सारा टाइम इसी में चला जाए। क्या क्या नारे नहीं लगाए गए, खुसूसन हमारे ये कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र, यहां की औरत बिल्कुल आजाद हो जाना चाहती है। वो चाहती है कि इस्लाम हम पर पाबंदियां लगाता है। सबकी बात नहीं कह रही हूं मैं उन्हीं कुछ लोगों की बात कह रही हूं जो अपने आप को बहुत आजाद ख्याल समझते हैं, जो अपने आप को रोशन ख्याल समझते हैं। तो रोशन ख्याल, सबसे पहली बात तो आप देखें कि रोशन ख्याल होना और मादर पिदर आजाद होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस्लाम तो ऐसा दीन है हमारा कि सबसे ज्यादा रोशन ख्याल इस्लाम में पाई जाती है, सबसे ज्यादा वसत जहनी अगर किसी में है, सबसे ज्यादा वसत अगर किसी में है तो वह इस्लाम में है। सबसे ज्यादा रोशन ख्याल अगर कोई दीन है तो वह इस्लाम है, बाकी सारे मजाहब उसमें आपको हजारों किस्म की कमियां मिलेंगी क्योंकि वह इंसानों के बनाए हुए हैं, इंसानों के खुद साख्ता मजाहब हैं। तो खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र, इराक वगैरह की औरतों को इसके लिए इस्तेमाल किया गया, ऐसे एनजीओज बनाए गए जिसकी बिना पर उन लोगों ने बाकायदा सेमिनार्स किए, बाकायदा उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, ड्रामे बनाए गए, सीरियल्स बनाए गए, ताकि जो लोग इस्लाम को अच्छी तरह जानते हैं और जानकर उस पर अमल करते हैं उनके भी जहन को बदल दिया जाए। तो कुरान जोर ही इस बात पर देता है औरत की पाकिजगी, उसकी इस्मत, उसकी इज्जत की हिफाजत में है, ना कि आला तालीम और ऊंची डिग्रियों पर है। आप बजाहिर कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आपका दुपट्टा गले के ऊपर हिस्से पर चला जाए, आपने कितने भी अपने आप को मॉडर्न हुलिये में तब्दील कर लिया हो, लेकिन आपके हुलिये की तब्दीली की वजह से इस्लाम नहीं बदल जाएगा। इस्लाम की अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है। तो इन सारी बातों को सामने रखकर इस सूरत का मुताला करिए, वरना हो सकता है आप, अल्लाह ना करे कि आपके जहन में से किसी का जहन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए या कोई सोचने पर मजबूर हो जाए कि नाउज़ुबिल्लाह अच्छा ये इतनी सजा सख्त क्यों रखी गई। और एक और बात जहन में बिठा लें कि इस्लाम सजाएं पहले नहीं नाफिज करता। आप पूरे इस्लामिक हिस्ट्री देख लीजिए, نزول قرآن آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سزائیں کبھی بھی پہلے نہیں ملیں گی۔ پوری 13 سالہ مکی زندگی اور تقریباً مدینہ کے بھی 4-5 سال۔ یہ جو پردے کے احکامات آئے ہیں سارے آپ دیکھیں کہ 5 یا 6 ہجری میں زیادہ نازل ہوئے۔ تقریباً سمجھے 18 سال گزر چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے، قرآن کو نازل ہوئے ہوتے ہوئے، لیکن ان 18 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے احکامات نہیں نازل کیے جس کی بنا پر انسان اس سے اچانک اس کے اوپر اگر یہ احکام نازل کیے جاتے تو وہ پریشان نہ ہو جائے، بلکہ پہلے ذہن بنایا گیا، پہلے گراؤنڈ تیار کیا گیا۔ جب گراؤنڈ تیار ہو گیا، ذہن بن گئے، تزکیہ ہو گیا، تربیت ہو گئی، تب احکام نازل کیے گئے۔ اور یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ اچانک کسی بھی، کوئی ریورڈ بھی اگر ہوتا ہے تو آپ اچانک اسے یہ نہیں کہہ دیں کہ اچھا تم یہ فلاں فلاں بڑی بڑی صورتیں نماز میں پڑھو۔ نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو ابھی تو قرآن یاد ہی نہیں ہے، شروعات چھوٹی چھوٹی صورتوں سے کی جائے گی۔ اگر شروعات میں صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نہ بھی اگر اس کو دوسری صورتیں یاد ہو۔ تو اسلام پہلے گراؤنڈ تیار کرتا ہے، پہلے تربیت اور تزکیے پر دھیان دیتا ہے، اس کے بعد احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اچھا پہلے سزائیں نافذ کی جائیں اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی، ان کی سوچ غلط ہے، ہم اس سے اگری نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی جو کردار ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جو طریقہ کار ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، کہ پہلے اصلاح کی جائے گی، تربیت کی جائے گی، تزکیہ کیا جائے گا، سیرت پر توجہ دی جائے گی، سیرت کو سنوارا جائے گا، ذہن بنائے جائیں گے، تعلیم دی جائے گی، اس کے بعد کہیں جا کر احکامات نافذ کیے جائیں گے۔ پہلے سزائیں یا احکامات نہیں ہیں، پہلے عقیدے کو مضبوط کیا گیا، ایمان کو مضبوط کیا گیا۔ جب ایمان ہوگا تو احکام پر عمل کرنا خود بخود آسان ہو جائے گا، آپ کو کسی پھر کوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کوڑوں سے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا سزاؤں کے ڈر سے اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ پھر اگر اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ جاتی ہے، خود بخود انسان ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ابھی لاسٹ ٹائم کی بات ہے، 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جب یہاں سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر الگ سے آفس ہوتا ہے خواتین کے لیے، جب چیک کرتے ہیں پاسپورٹ کی تصویر اور جو خاتون ہوتی ہے اس کی تصویر، اس کو چہرے کو چیک کیا جاتا ہے، تو یہاں پر خواتین ہوتی ہیں اور الگ سے کمرہ بنا ہوتا ہے، باقاعدہ پورا پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن انڈین ایئرپورٹ پر چکے وہ تو مسلم کنٹری نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات مجبوری میں چہرہ دکھانا ہوتا ہے اور بعض اوقات سوچ کر وہاں جایا جاتا ہے کہ جہاں پر خواتین بیٹھی ہوں، خواتین یہ کام کر رہی ہوں۔ تو ایک خاتون نے پوچھا کہ یہ آپ پر زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی یہ برقع پہنا دیا گیا ہے، اور خاص طور سے سائمہ سے یہ پوچھا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ پر زبردستی کی ہے اور آپ کو یہ عبایا پہنا دیا ہے؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ نہیں، ہم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم خود اپنے شوق سے پہنتے ہیں کیونکہ اسی میں پروٹیکشن ہے۔ تو آج غیر مسلموں کے ذہنوں میں بھی کیا بات ہے کہ اسلام زبردستی کرتا ہے، زبردستی کرواتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اسلام زبردستی نہیں کرواتا۔ جو بھی سچائی سے، دل سے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اپنے رب کے حکم کو کراہت کے ساتھ نہیں ایکسپٹ کر سکتا، بلکہ خوشی سے تسلیم کر لیتا ہے۔ تو وہی تو بات ہے کہ بعض اوقات زبان سے اسلام کا دم بھرنے والے، یا زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اگر وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو دراصل ان کا زبانی اسلام پھر کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔ تو اسلام زبردستی نہیں کرتا، پہلے تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر اسلام اپنے احکامات نافذ کرتا ہے۔ تو اس میں جو احکامات آئیں گے، اللہ کے لیے یہ نہ سوچیں کہ یہ احکامات کہیں زیادتی تو نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ عین انصاف کا تقاضا ہے اور یہ حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ احکامات، یہ قوانین نازل نہ کرتا تو آج اور زیادہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیل جاتی۔ اور ایک اور بات ہم سوچیں کہ پہلے زمانے ہی سے، یعنی اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ لے لیں، آشوریوں یا بابلیوں کا زمانہ، ہم اس وقت سے اگر ہم دیکھیں، تب سے یہ کانسیپٹ چلا رہا ہے کہ مرد اور عورت کا جو صحیح اور جائز تعلق ہے وہ نکاح ہی ہے۔ ہر معاشرے میں نکاح کی کچھ نہ کچھ صورت رائج رہی ہے، بھلے ہی وہ مختلف طریقوں سے ہوتا رہا ہو، لیکن جائز جو صورت ہوگی ایک مرد اور عورت کے تعلقات کی وہ نکاح ہوگا، بھلے ہی وہ ہر معاشرے میں ان کا جو معروف طریقہ تھا وہ اس طریقے سے نکاح کرتے رہے ہوں۔ آپ ہندو مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے یہاں پر بھی شادی کا تصور ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسے ہی تو نہیں چلا جاتا نا، بلکہ ان کے یہاں کیا ہے کہ سب کے سامنے بیٹھ کر ساتھ پھیرے لیے جاتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، کچھ ان کے جو ہوں گے چیزیں ان کی کتابوں کی، مقدس کتابوں کی ان کی نظر میں، اس کو وہ وہاں پر پڑھتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کے سامنے نکاح کا تصور شروع سے ہی رہا ہے کہ سب کے سامنے اعلان ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ جائز طریقے سے ان دونوں کا تعلق بن رہا ہے، یہ دو خاندان کے لوگ مل رہے ہیں اور ان کا تعلق جائز ہوگا۔ تو ہر دور میں، ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایک معروف طریقہ موجود رہا ہے، اور ہمیشہ سے عورت اور مرد کے نکاح کے علاوہ کوئی اور تعلق کو جرم سمجھا گیا، اور ہر زمانے میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا موجود تھی۔ اگر ہم پرانا زمانہ دیکھ لیں تو کتنے بھی پیچھے آپ چلے جائیں آپ کو ہر دور میں سزا ملے گی کہ جن لوگوں نے بغیر نکاح کے مرد اور عورت نے تعلق قائم کیا، بعض روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے، جو پہلے کی ہسٹری ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو یا تو زندہ جلا دیا جاتا یا گدھے پر بٹھا کر اس کی ناک کٹوا دی جاتی ہے عورت کی، اور مرد سے آدھی جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے اور اس کو کوڑے لگوائے جاتے۔ یعنی ہر مذہب میں، ہر دور میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جو نکاح کے بغیر تعلق قائم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اگر وہی سزا اسلام نے رکھی ہے تو پھر بتائیے کہ اسلام نعوذ باللہ کیوں وحشیانہ ہو گیا، کیونکہ خاص طور سے اسلام کو نشانہ بنایا گیا اسی بنا پر۔ اور آپ سب جانتے ہوں گے، اگر آپ لوگوں نے کچھ بھی تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہوگی کرسچینٹی کی، پڑھی ہے کسی نے، اگر آپ ان لوگوں کے جیل خانے دیکھیں یا ان لوگوں کے یہاں پر جو سزائیں دی جاتی تھی تو عقل دنگ رہ جاتی ہے سوچ کر کہ ایسے ایسے نئے نئے طریقے تھے کسی کو اذیت دینے کے، کسی کو تکلیف دینے کے، سزا دینے کے، کہ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سن کر ہی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ مذاہب، وہ لوگ، وہ وحشی نہیں ہوئے ایسی سخت سزائیں رکھے، اور اگر اسلام نے ایسی سزائیں رکھ دی وہ بھی صرف ایسے جرم پر جو کہ زنا کا جرم ہے، تو پھر اسلام نعوذ باللہ کیوں وحشیانہ مذہب کہلایا یا کیوں وحشیانہ سزائیں اس کی کہلائیں؟ تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے نا۔ اور دوسری اہم بات کہ جب ہم جانتے کہ ہمارے رب نے یہ احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے یہ احکامات ہیں، تو پھر ہمیں کچھ اس کے بارے میں کوئی سوچنے کی، کچھ اس پر باتیں کرنے کی، بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، دیٹس اٹ، ختم۔ کیونکہ ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ہم کو کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ غزوہ احزاب پہلے پیش آیا اور اسی دوران سورہ احزاب نازل ہوئی۔ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا تھا، اور اس وقت بھی منافقین نے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو، آپ کے خاندان کو نشانہ بنایا، کیونکہ خندق میں وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ 10,000 کا لشکر شکست کھا کر بھاگ چکا ہے۔ منافقین کو اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا، اسلام کے ماننے والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں مسلمان شکست نہیں کھا سکے یا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو انہوں نے اندرونی طور پر اس طرح کی دسیسہ کاریاں کرنی شروع کر دی، اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی ذات، آپ کے خاندان کو یا مسلمانوں کو تکلیف ہو، یا اندرونی طور پر مسلمانوں میں دراڑ ڈالی جائے۔ تو پہلا حملہ انہوں نے زینب بنت جحش سے نکاح پر کیا، وہ ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، اور دوسرا حملہ انہوں نے یہ غزوہ بنی المصطلق جو پیش آیا اس وقت کیا، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور اس میں بھی دراصل وہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین جو کہلایا عبداللہ بن ابی، وہ اس میں پیش تھا، دراصل یہ منافقین کا سردار تھا۔ اور اس واقعے میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا اس میں وہ پیش تھا۔ تو یہاں پر سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی، اور اسی وقت غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، اور اسی میں منافقین کو یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان منافقین کو ان پر الزام لگانے کا موقع ملا اور انہوں نے خوب غلط پروپیگنڈا پھیلایا اور تقریباً ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے اور کوئی وحی نہیں نازل ہوئی۔ ایک مہینے کے بعد یہ سورہ نور نازل ہوئی اور پھر اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کی گئی۔ آگے ہم پڑھیں گے، جب آیت وہاں آئیں گی وہیں پر ہم اس واقعے کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس سورہ کا مین جو پس منظر ہے دراصل وہ واقعہ عفق ہی ہے، اور واقعہ عفق تمام سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ واقعہ مروی ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ چونکہ اس معاشرے میں اس وقت پروپیگنڈا کیا گیا غلط پروپیگنڈا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سورت نازل کی اور سورت کا انداز بھی کس طرح سے، آپ کو کوئی اور قرآن کی سورت میں یہ انداز نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا اور اس میں واضح آیات نازل فرمائی تاکہ سبق حاصل کرو۔ ایک اور ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ سب سے پہلی اور اہم بات آپ دیکھیں کہ سورت انزلناها، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اور دوسری جو سورتیں ہیں وہ بھی سب کس کی طرف سے نازل کردہ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن خاص طور سے سورہ نور کو کیا کہا گیا کہ انزلناها، ہم نے اس کو نازل کیا۔ تین جگہ خاص طور سے جو متکلم کا صیغہ ہے، ہم کا صیغہ، انزلناها، فرضناها، پھر انزلنا فیہا آیات بینات۔ اب غور کریں اس کی اہمیت پر کہ یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے، یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ دوسرے تمام جو احکامات ہم دیکھتے ہیں، جیسے نماز کا ذکر ہے تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو زکات دو، لیکن باقاعدہ فرض کا لفظ یہاں پر سورۃ النور کے احکامات کے لیے نازل ہوا ہے کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا۔ تو یہ سب سے پہلی اس کی اہم بات ہوئی کہ ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کیا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں تقریباً 64 اس کی آیات ہیں سورہ نور کی، اور تمام آیات میں آپ کو ہر آیت اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تقریباً یہ پوری سورت میں آپ کو احکام ہی احکام ملیں گے، اور ایک معاشرے کو کس طرح سے سنوارا جا سکتا ہے، معاشرے کی بنیاد کن اصولوں پر ہوگی، وہ سارے احکامات اس میں آ گئے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہاں پر ایک وارننگ ہے کہ تم اسے معمولی نہ سمجھنا، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، محض چوائس کی بنا پر آپ نہیں لے سکتے اس کو کہ اچھا دل چاہا تو سورہ نور کے احکام کو مان لے، دل نہ چاہا تو نہ مانے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکام کو فرض کیا ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہیں اس میں کی ساری آیات، اور ایسی واضح ہدایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وانزلنا فیہا آیات بینات، کوئی یہ آرگیو نہیں کر سکتا، یا کوئی یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی آیت، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے، صاف صاف آیت ہیں، بینات ہیں، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو یہ آیات سمجھ میں نہیں آئیں، نہیں، بلکہ بہت ہی واضح ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ نے اس کو فرض کیا اور اس کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس سے سبق لو۔ تو اگر تم مومن ہو، تم مسلم ہو، تو تمہارا فرض ہے کہ ان آیات کے مطابق عمل کرو، اس کا نازل کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ خوب جان لو، خوب سمجھ لو کہ اس کو اس رب نے نازل کیا ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں ہیں، جس کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات بہت ہی واضح ہیں، آسان ہیں، صاف صاف طور پر سمجھ میں آنے والی ہیں، تم کوئی بہانہ نہیں کر سکتے، کوئی عذر نہیں تراش سکتے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کیسے عمل کریں، ہماری تو سمجھ ہی میں نہیں آئی ہیں۔ تو یہ تمام آیات سے کیا پتہ چلتا ہے اور یہ جو تمہید باندھی گئی ہے ان آیات سے، اس کا انداز بیان ہم کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم سورت نازل کی ہے اور سورہ نور کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے۔ دوسری تمام سورتوں میں یہ الفاظ اور یہ انداز نہیں ہے جو آپ کو سورہ نور میں ملے گا۔ تو تذکیر کرنی ہے، اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے۔ اب اتنی جو تمہید باندھی گئی ہے اور اتنا اس کو اہم قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ آگے کیا ہے دیکھیے، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی کہ اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تمہاری کوئی گھر کی عورت نے یا لڑکی نے کچھ غلط کام کیا ہے تو ان کے لیے آیت ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نہ نکال دے۔ تو چونکہ اس کے بعد سورہ نور نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کا معاملہ حل کر دیا اور یہاں پر احکامات دے دیے، لہٰذا خود بخود وہ آیتیں، وہ احکام منسوخ ہو گئے جو سورہ نساء میں تھے۔ اب سورہ نور کے احکامات کو مانا جائے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ایک بات یہ دیکھ لیں کہ کیوں یہ معاملے پر اتنی سخت تنبیہ کی گئی ہے اور کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی، کیونکہ یہ معاملے کے بہت سارے قانونی، اخلاقی اور تاریخی پہلو ہیں جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی تفصیل ہم نہیں سمجھیں گے ان قانون کا سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کو ہر معاشرے میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور اسلام تو اس سے بہت ہی زیادہ خار کھاتا ہے، یعنی اسلام میں یہ بات بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے یا قابل قبول نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت کا تعلق بغیر نکاح کے ہو۔ تو ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ ہو یا وہ شوہر اور بیوی ہو اور پھر وہ کام کر لیں جو کہ ایک میاں بیوی میں ہوتا ہے، تو اس کو زنا کہتے ہیں۔ یعنی بغیر نکاح کے آپس میں وہ تعلق قائم کر لینا جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ زنا کہلاتا ہے۔ یہ فعل اخلاقاً بھی برا ہے، مذہباً بھی یہ گناہ ہے، اور معاشرتی حیثیت سے بھی یہ انتہائی معیوب ہے۔ اور کیوں؟ اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں اور یہ ہر دور میں قابل اعتراض رہا ہے۔ قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام جتنے بھی انسانی معاشرے وجود میں آئے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فعل انتہائی قبیح ہے اور غلط ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا ایک نیا ہی فلسفہ اور دین تراش لیا ہے، جیسے کہ آج ویسٹرن کنٹریز میں یہ تمام چیزیں رائج ہیں کہ وہاں پر 11 سے 13 سال کی لڑکیاں 50% سے لے کر 80% تک جو لڑکیاں ہیں وہ 11 سے 13 سال میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہاں پر جو یہ تعلقات ہیں، لڑکیاں ابھی 13 کی نہیں ہوتی ہیں کہ تقریباً اس میں سے 50% لڑکیاں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، چاہے تو زبردستی یا خود کی مرضی سے۔ 18 سال کی لڑکیاں جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو اس میں میجورٹی کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو کوئی برا کام نہیں سمجھتی کہ ان کا تعلق نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے، اور ایک نہیں کئی لڑکوں سے ہو جائے۔ اب جس معاشرے کے لوگوں کی میجورٹی کی سوچ ہی یہ ہو کہ وہ اس چیز کو کوئی گناہ، اس کام کو گناہ نہیں سمجھتے، قابل جرم نہیں سمجھتے یا قابل مذمت نہیں سمجھتے، آپ خود سوچ لیں کہ وہ معاشرے کی سوچ، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے۔ پھر تو ایسا معاشرہ پھر اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، جہاں پر خاندانی نظام مضبوط نہیں ہوتا، جہاں نسب محفوظ نہیں رہتا، وہ معاشرہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، جس طرح سے دیمک لکڑی کو چاٹ لیتی ہے، اور پھر وہ معاشرہ کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکتا ہے، ڈھہ سکتا ہے۔ پھر آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں باہر سے، وہ معاشرہ نہیں قائم رہ سکتا جس کی بنیادیں ہی کمزور ہو گئی ہوں۔ تو آج بہت سارے لوگ اس بات کے پیچھے پڑے ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق بغیر نکاح کے اس کو جائز قرار دیا جائے، بلکہ کچھ جگہ تو جائز بھی قرار دے دیا گیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں ایک جائز تعلق سے پیدا ہوئے بچوں کے مقابلے میں ناجائز بچوں کی تعداد زیادہ ہے. سوچیں ذرا آپ. اور پہلے زمانے میں بھی تو زنا یا اس طرح کے کام مشکل تھے، کیونکہ پریگنینسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، لازماً اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا تو وہ چیز ظاہر ہونی تھی. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچروں کے ڈھیر پر بچے پڑے ہوئے مل جاتے تھے. تو کسی بھی بچے کے ساتھ یہ انتہائی ظلم نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی نہ ماں ملے نہ اس کا باپ ملے، بلکہ اس کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا جائے. یہ کوئی انصاف ہے؟ لیکن آج کل تو جو ذرائع جو چیزیں نکل چکی ہیں اس سے زنا بہت ہی عام ہو گیا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. اور بہت ساری چیزیں تو ایسی پیدا کر لی گئی ہیں کہ جس کی بنا پر یہ سارے کام ہو جانے کے بعد بھی لوگ نارمل کے نارمل ہی رہتے ہیں. تو اسلام نہیں چاہتا، اسلام اندر سے اصلاح کرتا ہے. اللہ کا ڈر ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں اس سلسلے میں، آپ نے کتنے بہترین طریقے سے تربیت کی. آپ کے سامنے ایک نوجوان آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ کرام دم سادھے بیٹھ رہتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص نے کیسے سوال کر دیا، اس کی کیسی ہمت ہوئی، نوجوان ہوتا ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فتویٰ نہیں صادر کیا اس کے اوپر، اس کو وہاں سے نکال نہیں دیا، بلکہ آپ دیکھیں آپ خیر خواہ تھے نا، آپ سب کے لیے خیر خواہ تھے. آپ نے اس کی تربیت کس طرح سے کی؟ آپ نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. آپ نے پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں سے یا تمہاری بہن سے اس طرح کا کوئی کام کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم کیسے کسی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہوگی. پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس نوجوان کے لیے، اور پھر وہ نوجوان واپس چلا گیا. یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز، اور یہ ہوتی ہے اصل خیر خواہی. ہمارے یہاں پر تو کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر نوجوان جو ٹین ایجرز ہیں ہمارے یہاں کے، اگر کچھ اس طرح کا آ کر سوال کر لیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ سوال کی بات نہیں میں کہہ رہی ہوں، اگر کوئی اس سے کوئی چھوٹے لیول کا سوال کر لیں تو ہم کہیں گے استغفر اللہ، تم نے یہ بات زبان سے کیوں نکالی، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی اس طرح سے. یہ مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل تربیت اور تزکیے میں ہے، لیکن وہ بھی حکمت عملی کے ساتھ. زنا ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس سے خاندانی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ دراصل اعتماد کا رشتہ ہے، اور اس میں اگر کوئی اس جرم کا شکار ہوتا ہے، کوئی یہ گناہ کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا سختی سے نوٹس لیا گیا اور اس کے لیے پھر ایک حد مقرر کر دی گئی. اسلام میں دو قسم کی سزائیں ہم کو ملتی ہیں، ایک ہے حد، جس کو حدود کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا. جو حدود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، کچھ جرم پر سزائیں خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، جنہیں حد کہتے ہیں. اور کچھ ایسی سزائیں ہیں جو حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، وہ تعزیرات کہلاتی ہیں. جو عدالت سزائیں تجویز کرتی ہیں وہ تعزیرات ہوں گی. حد میں زنا ہے، شراب پینا، چوری کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ سب سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مخصوص. تو زنا کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورت، دونوں کو سزا دی جائے گی. اور یہ سزا اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ تو ایک طرح سے اگر ہم اس کو لائٹ لیں اور دوسرے معاشرے کے تناظر میں، یعنی ویسٹرن کنٹریز کے تناظر میں ہم دیکھیں، تو ایک بات تو یہ نظر آتی ہے ہم کو کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو جرم ہی نہ سمجھیں اور اس کو ایک لائٹ چیز سمجھ کر اس کی عام اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جس کا جو دل چاہے کرے. لیکن اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں. مرد اور عورت کا تعلق یہ صرف لذت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ نسب کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ایک مرد اور عورت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا زندگی بھر ساتھ نبھانے کا تعلق ہوتا ہے، کہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، دونوں کے تعلق سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری مرد بھی سنبھالے گا، عورت بھی سنبھالے گی، اس کی تربیت کی جائے گی، ایک خاندان وجود میں آئے گا اور اس سے معاشرہ وجود میں آئے گا. اگر صرف آزادی دے دی جائے تو انسان تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نفس کا غلام ہے ہی، اس کو تو اس آسانی مل جائے گی کہ ٹھیک ہے میں فائدہ بھی اٹھا لوں عورت سے اور پھر مجھ پر کوئی ذمہ داری بھی نہ آئے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اسلام دراصل پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام پہلے نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. اسلام کے احکامات نفس کی خواہشات پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ نکاح دراصل اس سے دونوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لیے اسلام پہلے نفس کی پاکیزگی پر زور دیتا ہے، پہلے تعلیمات دی جاتی ہیں، تزکیہ کیا جاتا ہے، گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت شوہر، بحیثیت والد تم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہیں. دوسری اہم بات، ایک مسلمان کو آخرت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے اسلام میں. پھر اگر ایک سے تمہاری، یعنی اگر تمہیں کوئی مشکلات ہے، بیوی تمہاری بیمار ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تمہاری نبھ نہیں رہی ہے، تو ایک کی بجائے چار کی اجازت دی گئی کہ چار تک تم کر سکتے ہو. تو کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا کو قرار دیا گیا اور اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ جو زنا کی سزا دیتے وقت تم اپنے آپ کو یہ نہ سوچو اپنے آپ کے بارے میں کہ یہ کیسی سزا ہے، اور رحم کھا کر ترس کھا کر سزا دینے سے بچ جاؤ یا چھوڑ دو، نہیں. بلکہ اسلام میں جو سزاؤں کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ آئندہ 10 بار وہ شخص سوچے اگر کوئی وہ گناہ کرنے جا رہا ہو تو اس کی سزا کتنی سخت ہے. تو عبرت کے لیے یہ سزا رکھی گئی کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے اور ہر کوئی جان لے کہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی کتنی بڑی اس کو سزا ملنے والی ہے. ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ سزا دیتے وقت کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوں جو کہ اہل ایمان میں سے ہوں. الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. ان آیتوں کی تشریح ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے لیسن کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے دل و دماغ کی گرہیں کھول دے، تاکہ اللہ کی آیت کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اسی طریقے سے اس کو ہم اپنے آپ پر معاشرے میں امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.